الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد لے کر بھیجا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی رضا حاصل کر لیں. ہم ایسی زندگی گزاریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نہ مساجد مقصود ہیں نہ مدارس مقصود ہیں نہ خانقاہیں مقصود ہیں نہ دعوت و تبلیغ مقصود ہیں. نہ مدارس مقصود نہ خانقاہیں مقصود نہ دعوت و تبلیغ مقصود. اور پھر حضرت نے آگے فرمایا کہ کوئی مفتی میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ نماز مقصود نہ زکوٰۃ مقصود نہ حج مقصود نہ روزہ مقصود. مقصود صرف اور صرف رضا الہی ہے. اللہ راضی ہو جائے ہم سے, اللہ ہمارا ہو جائے اور ہمیں اپنا بنا لے. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے, تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, تہجد بھی ہے, تلاوت بھی ہے, ذکر بھی ہے, تسبیح بھی ہے, یہ سب کچھ ہے مگر کیفیت وہ نہیں ہے جس سے وہ راضی ہو جائے تو یہ سب کچھ بیکار. وہ نماز جو اللہ تک نہ پہنچاوے, وہ زکوٰۃ جو اللہ تک نہ پہنچاوے, وہ روزے جو اللہ تک نہ پہنچاوے, وہ حج جو اللہ تک نہ پہنچاوے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اسی لیے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے تھے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ, کوئی گاڑی مانگ رہا ہے تو کوئی نوکری مانگ رہا ہے, تو کوئی صحت مانگ رہا ہے, تو کوئی عزت مانگ رہا ہے, کوئی جنت مانگ رہا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک دن نکلی اس شان سے کہ ایک ہاتھ میں پانی تھا دوسرے ہاتھ میں آگ, پانی اور آگ. کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں جا رہی ہوئی اس شان سے, تو کہنے لگی کہ میں نے عبادت کرنے والوں کو دیکھا کہ دو مقصد سے عبادت کرتے ہیں, کچھ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں, کچھ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں. یہ بھی اخلاص ہے, اگر کوئی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے یہ عبادت بھی اخلاص والی ہے, اور اگر کوئی جنت حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کی عبادت کرے یہ بھی اخلاص والی عبادت ہے. مگر کاملین کے یہاں اخلاص کا اور درجہ ہے. تو فرمانے لگی کہ میں نے دیکھا عبادت کرنے والوں کو, تو میں نے انہیں دو قسموں میں پایا, کچھ وہ ہیں جو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ آج میں آگ لے کر جہنم کو بجھا دوں, آگ لے کر جنت کو جلا دوں, اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں, تاکہ نہ جہنم رہے نہ جنت. اب عبادت کرنے والے عبادت کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کو طلب کرتا ہوں کہ تو میرا ہو جا, تو میرا ہو جا, تیری رضا مجھے دے دے. نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالی شانہ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے اور جنت سامنے رکھ دی, اور جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے. آخری وقت ہے, اب روح نکل رہی ہے اور جنت کو دیکھ رہے ہیں سامنے, آٹھ دروازے کھلے ہیں. مگر یہ مقربین بارگاہ میں سے تھے, مقصود صرف اللہ کی ذات تھی, تو یوں چہرہ پھیر لیا. جنت سامنے ہے, آٹھ دروازے کھلے ہیں اور روح نکل رہی ہے, مگر چہرہ پھیر لیا, اور چہرہ پھیر کر کے کہا کہ لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو, میں پوری زندگی عبادت و ریاضت میں لگا رہا اور اس خیال میں رہا کہ آپ کا اور ہمارا محبت کا تعلق ہے, میں یہ خیال کرتا رہا کہ آپ ہمارے معشوق ہیں اور ہم آپ کے عاشق ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں اور ہم آپ کے محب ہیں. تو لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو, تو یہ ہماری محبت کا اور عشق کا جو تعلق تھا اس کا اگر آپ کی نظر میں یہی مقام ہے کہ آپ مجھے اپنی ذات کے بجائے یہ جنت دکھا رہے ہیں کہ میں تجھے جنت میں داخل کرنے والا ہوں, آپ کا لقاء, آپ سے ملنا, وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ روح نکلے گی اور آپ سے ملاقات ہوگی, مگر ہمارا اور آپ کا جو محبت کا تعلق رہا ہے اس محبت کے تعلق کی حیثیت آپ کی نظر میں اتنی ہی ہے کہ آپ ہمیں یہ جنت دکھا رہے ہیں، فقط ضیعت عمری، میں نے میری عمر ضائع کر دی. اللہ جل جلالہ وامن والہ نے وہ پردے بند کر دیے کہ میرے بندے کو میری جنت میں دلچسپی نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو مقربین بارگاہ ہوں گے جنت میں، مختلف کیٹیگری اور مختلف درجے کے لوگ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالی شانہ کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دن میں دو مرتبہ زیارت نصیب ہوگی، کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں 15 منٹ کے لیے زیارت نصیب ہوگی، کچھ آدھ گھنٹے کے لیے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں آدھا دن دیدار الہی اور باقی آدھا دن جنت کی نعمتوں میں. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، حور ہیں، قصور ہیں، نہریں ہیں، پھل فروٹ ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں میں سب سے زیادہ لذیذ نعمت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیدار ہے. تو جو مقربین بارگاہ ہوں گے انہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جنت کی یہی ایک نعمت عطا فرمائیں گے، بس مجھے دیکھتے رہو، مجھے دیکھتے رہو. تو کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہوں گے کہ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالی شانہ کا دیدار کریں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ نعمت بند، جب تک کہ میں دوبارہ تمہیں اجازت نہ دوں، اب دوسری نعمتوں میں مشغول ہو جائے. مگر یہ مقربین بارگاہ ہوں گے کہ بس اللہ کے دیدار میں لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر جنت کی نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے گی، جنت کی نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے گی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان میرے بھائیوں دیکھیے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ محدود، ہماری اطاعت محدود، ہمارا ایمان ایک محدود مدت کے لیے ہے، مگر اس کے بدلے میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ لامحدود. یہ نہیں کہ بھائی چلو ایسا کر لو کہ 1 سال کی عبادت کے بدلے میں 1,00,000 سال جنت میں رہنا ملے گا، ایسا بھی نہیں، لامحدود ہمیشہ کے لیے. اور پھر یہ کہ جتنا ہم جنت میں رہ لیں گے تو ظاہر ہے کہ جن عبادتوں کے بدلے میں ہمیں جنت میں رہنا ملے گا وہ عبادتیں تو کم ہوتی چلی جائے گی، بلکہ بعض روایت سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی عبادتیں اگر ایک طرف رکھ دی جائیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ایک نعمت، آنکھ، کان، زبان، اسے اگر لے لیا جائے ایک نعمت، تو اس ایک نعمت کا بدلہ ہماری پوری زندگی کی عبادت نہیں چکا سکتی. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ، تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تو دنیا میں ہی ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ ان نعمتوں کا بدلہ ہماری عبادت نہیں بن سکتی، تو پھر جنت میں جو نعمتیں ملے گی، تو بجائے نعمتوں کے گھٹنے کے جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا نعمتیں بڑھتی جائیں گی، نعمتوں میں ترقی ہوتی جائے گی. اب جب نعمتوں میں ترقی ہوتی جائے گی تو آہستہ آہستہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی کمیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پہلے ہفتے میں 1 مرتبہ، اب ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 3 مرتبہ، ہفتے میں 4 مرتبہ، ہفتے میں 5 مرتبہ، ہفتے میں 6 مرتبہ، ہفتے میں 7 مرتبہ. پہلے روزانہ 1 دن، اب 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے. بڑھتے 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 اہل جنت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے جنتیوں کا کام ایک ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے. مقصود تو اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقصود رضا الہی ہے، دعوت و تبلیغ ذریعہ ہے، خانقاہ ذریعہ ہے، مدرسہ ذریعہ ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب ذریعے، مقصود نہیں، مقصود رضا الہی. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ وہ کیفیات کو مقصود سمجھ بیٹھے ہیں اور کیفیات کے لیے انہوں نے اشغال کو ذریعہ سمجھ رکھا ہے، کیفیات کو مقصود سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیفیات، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بس ہاتھ اٹھاتے ہی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو جائے اور ذرا کسی چیز کا خیال نہ آئے، آنکھوں سے مسلادھار بارش کی طرح آنسو بہنے لگ جائے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع ہو جائے تو ایسی نماز رہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں لذت ہی لذت، لذت ہی لذت، یہ کیفیات، ذکر کے دوران نور نظر آئے، روشنی نظر آئے، اچھے اچھے خواب، جنت کے خواب، صلحہ کے خواب، ایک کیفیات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے ایک نعمت ضرور ہے، نعمت ضرور ہے، اگر کسی کو اچھا خواب آ گیا نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی نعمت، ہاتھ اٹھائے اور ایسا محو ہو گیا دعا میں کہ بس پتہ ہی نہیں چلا گیا آدھ گھنٹہ کہاں چلا گیا، پون گھنٹہ کہاں چلا گیا، ایک گھنٹہ کہاں چلا گیا، بہت بڑی نعمت، نماز میں پتہ ہی نہیں چلا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کون ہے، بہت بڑی نعمت، کیفیات، ذکر کے لیے بیٹھ گیا بہت لذت، بہت مٹھاس، بہت مزہ آ رہا ہے، کیفیات محمود ہیں، محمود یعنی قابل تعریف نعمت، مگر مطلوب نہیں، مقصود نہیں، مقصود تو اللہ ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے بنو، جی کے بندے نہیں، اللہ کے بندے بنو، جی کے بندے نہیں۔ جن لوگوں کو کیفیات حاصل ہوتی ہیں اور کیفیات مقصود ہو جاتی ہیں تو جس دن کیفیت ہے تو دعا بہت لمبی ہو رہی ہے، اور کیفیت نہیں تو دعا نہیں کر رہے ہیں، کیفیت حاصل ہے تو تلاوت کر رہے ہیں، اور کیفیت نہیں تو تلاوت چھوڑ دی۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جی کے بندے مت بنو، کہ جی کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے تو لگے رہے، اللہ کے بندے بنو، مزہ آئے نہ آئے، لطف آئے نہ آئے، جی لگے نہ لگے، کام کرو، کام، کامیابی کام سے ہوگی، کام، کام کرو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب نے ایک عریضہ لکھا، یا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ حضرت ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، ذکر تو کر لیتا ہوں مگر دھیان ساتھ نہیں دیتا، مگر کر لیتا ہوں جو آپ نے تجویز فرمایا ہے، مگر خیالات ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے اس پر لکھا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، کیوں مبارک؟ آپ کو ڈبل اجر مل رہا ہے، ذکر کرنے کا اور جی نہ لگنے کے باوجود بھی مجاہدہ کرنے کا۔ ذکر میں دل لگے وہ تو ذکر کرے گا ہی، اس لیے کہ اسے تو مزہ آ رہا ہے۔ اور حضرات صوفیاء کرام کے یہاں ایک اصطلاح ہے قبض اور بسط کی، بسط جب ہو جاتا ہے تو کیفیات عروج پر ہوتی ہیں، بہت لطف آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اور پھر جب قبض ہو جاتا ہے قبض تو کیفیات سلب ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر شخص کو پیش آتا ہے، بسط اور قبض، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بسط ہی بسط رہے، لذت ہی لذت رہے، کیفیات ہی کیفیات رہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ لذت کے لیے عبادت کر رہا ہے یا اپنے رب کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ لذتیں دیتے ہیں، کیفیات دیتے ہیں اپنے بندے کو پش کرنے کے لیے، اسے سہارا دینے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے، اور ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کیفیات رہی پھر کھینچ لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ لذت کے لیے کر رہا ہے یا میرے لیے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو شریعت مطہرہ نے اعمال مقرر کیے ہیں، اعمال، پانچ وقت کی نمازیں ہیں، اس کے ساتھ سنن مؤکدہ ہے، سنن غیر مؤکدہ ہے، نوافل ہیں، پھر اور بہت ساری سارے اعمال ہیں جن کی ترغیب دی ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، پھر مشائخ کی طرف سے جو معمولات ہیں، احادیث میں اور اذکار وغیرہ ہیں، نیک اعمال، ان میں سے آپ نے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر، اپنی مشغولی کو سامنے رکھ کر جو چیزیں تجویز کر لی ہیں، جی لگے یا نہ لگے انہیں پورا کر لیا کرو، انہیں پورا کر لیا کرو، اس لیے کہ کیفیات مقصود نہیں ہے، مقصود اعمال ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کیفیات کو مقصود سمجھ رکھا ہے، کیفیات کو مقصود، کیفیات مقصود نہیں ہے، عمل مقصود ہے۔ دیکھو اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال سے، یہاں سے ہم لندن جانا چاہیں، لندن جانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ٹرین اسٹیشن پر جانا پڑے گا، ٹکٹ لینی پڑے گی، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پلیٹ فارم پر انتظار کرنا پڑے گا، اور جب گاڑی آئے تو صحیح گاڑی میں جو لندن جا رہی ہے اس میں بیٹھنا پڑے گا، اور ڈبے میں بیٹھنے کے بعد صبر و ضبط سے بیٹھنا پڑے گا، سردی لگے تب بھی، گرمی لگے تب بھی، جس ڈبے میں بیٹھے اس میں پیسنجرز اچھے نہیں ہیں تب بھی، اس لیے کہ بے صبری کا شکار ہو کر اگر اتر گئے تو منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ سارے مجاہدے، یہ سارے اعمال، گھر سے نکلو، ٹیکسی لے کر کے اسٹیشن تک پہنچو یا چل کر پہنچو، اسٹیشن پر لائن میں کھڑے رہو، ٹکٹ خریدو، پیسے خرچ کرو، پلیٹ فارم پر کھڑے رہو، سردی ہے، گرمی ہے، بیٹھ جاؤ صحیح ٹرین میں، معلومات حاصل کرو، علم، معلومات کہ کس اسٹیشن سے جاتی ہے، کس وقت جاتی ہے، کتنے پیسے، ٹکٹ کہاں سے لینے کی، اور بیٹھ گئے صحیح ٹرین میں، معلوم کر کے کہ یہ لندن جا رہی، بیٹھ گئے، اور پھر پورے راستے میں جو تکلیف آئے صبر کرو، اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ گارڈ یہ نہ کہہ دے کہ لندن کا اسٹیشن آ گیا ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں، یہ سارا مجاہدہ لندن پہنچنے کے لیے، وہ منزل ہے آپ کی۔ اب دو قسم کے آدمی ہیں، ایک چلا گیا، بہت اچھے موڈ ہے، صحت ہے، دوست احباب بھی ہیں، تو کھیلتے ہنستے اسٹیشن پر پہنچ گئے، لائن میں کھڑے ہیں، بالکل بورڈم نہیں، اکتاہٹ نہیں، اس لیے کہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مزہ۔ تو دیکھو ان کو عمل میں کیفیت حاصل ہے، ان کو اپنے عمل میں کیفیت حاصل ہے، اور مالدار بھی بہت ہیں، تو 50 پاؤنڈ کی ٹکٹ سے کوئی بوجھ بھی نہیں پڑا، اور پھر وہاں پلیٹ فارم پر 1 گھنٹے کا انتظار تھا، وہاں بھی ہنسی مذاق، چیزیں خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھو کیفیات حاصل ہے، لذت۔ تو عمل بھی چالو ہے اور عمل کے ساتھ کیفیت بھی حاصل ہے، اور بہت اچھے ڈبے میں ان کو جگہ مل گئی، اس میں پیسنجر بھی بہت اچھے تھے، شریف تھے، اور کھڑکیوں سے منظر بھی دیکھ رہے ہیں عمدہ عمدہ، اور جا رہے ہیں لندن کی طرف، اور لندن اتر گئے۔ لندن پہنچنے کے لیے جس عمل کی ضرورت تھی، جس مجاہدے کی ضرورت تھی، وہ سب کر لیے، اور ان کو کیفیت بھی حاصل تھی، منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ دوسرا شخص بخار میں مبتلا، سر میں درد، مگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے لندن پہنچنا ضروری ہو گیا، اب اس بخار کی حالت میں گھر سے نکلا، وہ بھی عمل کر رہا ہے، وہی عمل جو انہوں نے کیا، مگر کیفیت نہیں، لذت نہیں، وہاں لائن میں کھڑا ہے، کیفیت لذت نہیں، اکیلا تنہا، اور بیچارہ غریب آدمی ہے تو 50 پاؤنڈ کی ٹکٹ خریدنا بوجھ بھی بہت پڑا اس پر، لذت بالکل نہیں۔ پلیٹ فارم پر گیا تو پتا چلا کہ ٹرین 1 گھنٹہ تاخیر سے آ رہی ہے، بالکل لذت نہیں، بخار زدہ، پریشان کہ کب میں لندن پہنچ جاؤں، اندر بیٹھ گیا، پیسنجر بھی اچھے نہیں تھے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے بارش اتنی برس رہی ہے، فوگ اتنا، برف باری ہو رہی ہے کہ کوئی منظر نہیں، اور بالکل بیچارہ پریشان۔ اس نے وہی سارے اعمال کیے جو انہوں نے کیے تھے، ان کو کیفیات حاصل تھی، اس کو کیفیات حاصل نہیں، ایک بھی کیفیت نہیں، مگر دونوں کے منزل پر پہنچنے میں کوئی فرق ہوگا؟ دونوں صحیح منزل پر پہنچیں گے، اور اتنے ہی وقت میں پہنچیں گے، بس یہی حال ہے میرے بھائیوں اعمال کرنے والوں کا. کچھ لوگ کیفیات کے ساتھ کر لیتے ہیں, کچھ بغیر کیفیات کے کر لیتے ہیں, مگر منزل پہ دونوں ایک ساتھ پہنچتے ہیں. یہ شیطان ہمارے دلوں میں خیال ڈالتا ہے کہ تیری نماز میں تو کبھی چائنا چلا جاتا ہے, کبھی جاپان چلا جاتا ہے, کبھی پاکستان ہوتا ہے, کبھی امریکہ میں ہوتا ہے, اس نماز سے کہاں تو اللہ تک پہنچے گا. نہیں میرے بھائی, نہیں, یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے. کیفیات مقصود نہیں, کیفیات نعمت ہیں. کیوں نعمت ہے؟ اس سے کہ جب کیفیات ہوتی ہیں تو اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے, مگر وہ مقصود نہیں. بلکہ ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ جس شخص کو کیفیات حاصل ہوتی ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کبھی کبھی, اس لیے کہ جب اس نے اپنی منزل شروع کی, منزل تو جب منزل شروع کی تھی اس وقت مقصود لندن تھا, مگر دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے جا رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, ایک اسٹیشن ایسا آیا کہ اس کے دل کو کھینچ لیا, اس اسٹیشن نے کھینچ لیا اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ یار لندن سے تو یہ جگہ اچھی لگ رہی ہے, اتر گیا وہاں, اتر گیا اور وہاں جو لذتیں اور نعمتیں اس کو ملی وہیں رک گیا, یہ خطرے میں پڑ گیا, منزل تک نہیں پہنچ سکا. اور وہ جسے کچھ لذت ہی نہیں آ رہی ہے وہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا جب تک منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. تو اسی طرح میرے بھائیوں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ذکر میں ایک خاص قسم کی لذت اور کیفیت حاصل ہوتی ہے, تو شروع شروع میں ذکر کرتے تھے اللہ کو پانے کے لیے, اب ذکر میں بیٹھتے ہی ہیں اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے, اب اسٹیشن مقصد بن گیا, وہ منزل مقصد نہیں رہی. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے بڑے پتے کی بات بتلائی کہ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ مقصود کیفیات ہیں. دیکھو کیفیات کی نفی نہیں کر رہا ہوں, کیفیات حاصل ہو جائیں تو بہت محمود الحمدللہ, مگر حاصل ہو یا نہ ہو اصل کام ہے, اصل اللہ ہے. تو مقصود کیفیات نہیں, بہت سے لوگوں نے غلطی سے کیفیات کو مقصد سمجھا ہے اور اس کے لیے ذریعہ, اس کے لیے وسیلہ اشغال. اشغال یعنی وہ اعمال جو مشائخ بتلاتے ہیں, مراقبہ اس طرح کرو, ایک خاص انداز سے ذکر کرو, جو خاص انداز سے ذکر مراقبے وغیرہ بتلائے جاتے ہیں ان کو انہوں نے ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے ذریعے, ان اشغال اور ان مراقبوں کے ذریعے مجھے کیفیت حاصل ہو جائے گی. تو مقصد کیفیت, ذریعہ اشغال, اب ان کی پوری محنت اشغال پر ہو رہی ہے, اشغال پر ہو رہی ہے, اشغال پر ہو رہی ہے, ذکر مراقبہ کبھی چھوٹتا نہیں اور اس میں خوب منہمک ہوتے ہیں, اور اتباع شریعت نہیں ان کی زندگی میں, نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اشغال کا اہتمام ہے, زکوٰۃ کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اشغال کا اہتمام ہے, معاملات اور معاشرت کی اتنی فکر نہیں جتنی اشغال کی فکر ہے. اس لیے کہ ذہن کیا بن گیا ہے کہ مقصد کیفیات, اور کیفیات معاملات سے حاصل نہیں ہوگی, معاملات سے حاصل نہیں ہوں گی کیفیات, معاشرت سے حاصل نہیں ہوں گی, وہ تو حاصل ہوں گی اشغال سے, مشائخ کے بتلائے ہوئے خاص خاص اعمال سے. اب ساری محنت اس پر ہو رہی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مغالطے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مقصود کیفیات نہیں رضا الہی ہے, اور اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ اشغال نہیں ہے, اتباع شریعت ہے. اب یہ محنت کرے گا رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے, اور رضا الہی حاصل ہوگی کس طرح؟ اتباع شریعت سے. تو مقصد ہو گیا رضا الہی, اس کے لیے سبب, ذریعہ, وسیلہ اتباع شریعت. اب پورا کنسنٹریشن اتباع شریعت پر ہوگا, اور شریعت کے پانچ شعبے ہیں, عقائد, معاملات, معاشرت, عبادات اور حسن اخلاق. اب ان پانچوں کے اوپر وہ توجہ کرے گا, اس لیے کہ جانتا ہے کہ مقصد حیات رضا الہی ہے, اور رضا الہی ان پانچ شعبوں کے بغیر مجھے حاصل نہیں ہوگی. اب اس پر محنت کرتا ہے, اور ان پانچ شعبوں میں جو کمزوری رہ جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے شیخ کی طرف رجوع کرے گا اور شیخ کے بتلائے ہوئے اشغال پر اس لیے عمل کرے گا کہ ان اشغال کی برکت سے ان پانچ شعبوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس سے غافل نہیں ہوگا وہ. تو میرے بھائیوں، مقصود جو ہے وہ رضا الہی ہے، اور رضا الہی حاصل ہوتی ہے اتباع شریعت سے. اور اتباع شریعت میں جو دو رکاوٹیں ہیں وہ شیطان اور نفس ہے، شیطان اور نفس. اور یہ شیطان اور نفس میں بھی اصل جو ہے وہ شیطان ہے، اصل جو ہے شیطان. نفس جو ہے نفس، یہ برا نہیں ہے، نفس برا نہیں. اگر برا ہوتا نفس تو اللہ تعالی شانہ اس کی قسم نہ کھاتے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اور نفس جو ہے نفس، اس کے تین سٹیجز ہیں، نفس کے تین درجے ہیں. جب وہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، جب وہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، اور جب بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو دیکھو، نفس لوامہ، نفس لوامہ نفس کی وہ حالت ہے جب وہ ابھی 100% ٹھیک نہیں ہوا ہے، ابھی برا ہے. نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے اور گناہ میں مبتلا کر کے اسے افسوس تک نہیں ہوتا. ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، ڈرگ میں مبتلا ہیں، لذتیں حاصل کرتے ہیں، مگر ان لذتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، دل میں تکلیف نہیں ہوتی. جب تکلیف نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، تو استغفار کیسے کریں گے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا. اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو ان کو دل میں خوشی ہوتی ہے. تو دل میں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی طبیعت اب نیکی والی بن گئی ہے. تو نیکی والی طبیعت ہوتی ہے تو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، اور جن کی طبیعتیں نیکی والی نہیں ہوتی ان کو کبھی مجبوری میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کسی کے نکاح میں آ گئے، کسی کا انتقال ہو گیا اور مجبور ہو گئے نماز پڑھنے پر، تو خوشی نہیں ہوتی. یہ علامت ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی، کہ جب اچھائی کی توفیق ملتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے یہ کام کروایا، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے اور زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب ان سے برائی ہو جاتی ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں. ان کی طبیعت جو ہے، ان کی طبیعت، اس میں سکون نہیں ملتا ان کو کہ غلطی ہو گئی، برائی ہو گئی. تو نفس امارہ، جب ہمارا نفس جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، نفس تین نہیں ہے، نفس ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کی، جیسے انسان ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کی ایک سٹیج جو ہے وہ بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، تو اسی طرح نفس کا ایک سٹیج ہے نفس امارہ، یعنی ہر وقت وہ برائی کی رغبت دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، اور برائی میں ایسا وہ منہمک رہتا ہے کہ برائی ہو جاتی ہے تو اسے افسوس تک نہیں ہوتا. جب اس پر محنت کی جاتی ہے، اللہ اللہ کے ذریعے دل کو ذاکر بنایا جاتا ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کیا جاتا ہے، کسی شیخ کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، کسی شیخ کے تابع ہو کر کے اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرتا ہے، اور نفس کی نہیں چلنے دیتا، شیخ کی چلنے دیتا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمارا دور چونکہ آزادی کا دور ہے تو مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مشائخ سے اس وقت کبھی بھی رہنمائی نہیں لیتے جب طبیعت یہ کہتی ہے کہ میں تو یہی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہاں پوچھنے کے لیے گیا اور انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو، اور اگر پوچھا اور وہاں سے کوئی رہنمائی ملی اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں اسی کے مطابق رہنمائی ملے گی، مگر رہنمائی دوسرے رخ کی ملی، اب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو شیخ کو محکوم بنایا ہے اور اپنے نفس کو حاکم بنایا ہے. تو جب نفس بیعت ہونے سے پہلے بھی حاکم اور بیعت ہونے کے بعد بھی حاکم، یعنی اپنے اوپر تو نفس حاکم تھا ہی مگر شیخ کے اوپر بھی حاکم، کہ شیخ کی بات اسی وقت تسلیم کریں گے جبکہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگی، یعنی نفس کی مرضی کے مطابق ہوگی، اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تو تب ہوگی جبکہ شیخ کو بیعت اسی لیے ہوا جاتا ہے کہ نفس میرے اوپر حاکم بن چکا ہے، مجھے محکوم بنا دیا ہے اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ میں حاکم بن نہیں سکتا، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتے ہیں، ہمارا نفس کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہاں سے جو کچھ کہیں گے اس پہ عمل کروں گا. یعنی نفس محکوم ہو گیا اور شیخ حاکم، تب جا کر کے اصلاح ہوگی، مگر یہ ہوتا نہیں. اس طرح کی صحیح نہج کی جب محنت کی جاتی ہے تو یہ نفس امارہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ کا کیا مطلب؟ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت برائی کی دعوت نہیں دیتا بلکہ برائی کی طرف رغبت کرتا ہے، رک جاتا ہے، یار کر لینا چاہیے بڑا مزہ آئے گا، نہیں 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 اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ ششو پنج میں. اور جب وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے تو جی بہت میلا ہو جاتا ہے، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی نظروں میں گر جاتا ہے وہ، پھر یہ گناہ کر لیا تو نے گندا، بالکل عاجز کمزور نکما، ملامت کرتا ہے یہ نفس، یہ نفس ملامت کرتا ہے. دیکھو ابھی پیور نہیں ہوا ہے، ششو پنج میں رہتا ہے، کر لوں نہ کروں، کروں نہ کروں، کر لینا چاہیے بہت مزہ آئے گا، پھر توبہ کر لیں گے، یہ کھینچتا ہے ہمیں، لے جاتا ہے گناہوں کی طرف، رک بھی جاتا ہے. اور جب گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے ہمیں تو اس کو ندامت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی کبھی بہ پڑتے ہیں، استغفار زبان پر آ جاتا ہے، پھر وہ دو تین دن کے لیے جماعت والوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، کسی خانقاہ میں چلا جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اب نہیں. یہ ملامت اندر سے جو ملامت ہے، یہ ہے نفس لوامہ، ابھی پورا پیور نہیں ہوا، مگر اللہ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ قسم کھاتے ہیں اس نفس کی جو ابھی 100% نیک نہیں بنا ہے. اور چونکہ اللہ نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں، اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ جب کسی کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے تو نفس مطمئنہ بننے کے بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے، ورنہ اللہ قسم نہ کھاتے اس کی. اگر یہ 50-50 ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتے. اور میرے بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو ہمارا مجمع ہے، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کا نفس نفس مطمئنہ ہوگا، بزرگان دین بھی تشریف فرما ہے، علماء بھی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے، مگر اگر نفس مطمئنہ نہیں ہوا ہے تو اکثریت یہاں ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالی شانہو نے نفس لوامہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نفس جب نفس لوامہ بن جائے، یعنی ملامت کرنا شروع کر دے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے نفس کو اب اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب نفس لوامہ کے بعد پھر اور محنت ہوتی رہتی ہے، اسی طرح ذکر و اذکار، معمولات، اعمال، شیخ کی نگرانی، تو یہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اب نفس مطمئنہ ہو گیا، اس کی 100% رغبت نیکیوں کی طرف، اور اسے برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اتنی نفرت ہو جاتی ہے، اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ برائی کے سائے سے بھاگتا ہے، اور اگر برائی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو وہ نفس جو ہے مطمئنہ اتنا سیانہ اور ہوشیار ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے خود ہی. ایک لڑکی ایک نوجوان لڑکے پر فریفتہ ہو گئی, دل دل میں سوچتی رہی کہ اسے میں کیسے اپنی جال میں پھانسوں. ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترتیب آئی. ترتیب آئی تو وہ طالب علم جب اس کے گھر کے پاس سے گزرنے لگا, گھر میں تنہا تھی, ماں باپ کہیں چلے گئے ہوں گے, اکیلی گھر میں تھی, وہاں سے جب وہ طالب علم گزر رہا تھا تو اسے کہا کہ جلدی جلدی اندر آ, سانپ وہاں بچھو. یہ بیچارہ اندر گھس گئے, اندر گھس گئے, اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے اور میں نے تمہیں دعوت دی ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے. پہلے ترغیب دی, سوچا کہ جس طرح میں انسان ہوں یہ بھی تو انسان ہے, مگر نفس اس کا نفس مطمئن نہ تھا. رجوع کیا اس نے اللہ کی طرف. اللہ اکبر. یہ نفس جب مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پھانسا, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك, تو سب سے پہلے قال معاذ الله, قال معاذ الله. یہ اللہ کا تعلق کہ فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایک شخص کو اپنی بیوی سے اگر محبت نہ ہو اور اسے پرائی عورت دعوت دے تو اپنی بیوی کا خیال نہیں آتا, مگر بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلا خیال اپنی بیوی کا آتا ہے کہ میں نے اگر منہ کالا کیا تو میری بیوی کو منہ کیا دکھاؤں گا. اللہ کا خوف, معاذ اللہ. اور معاذ اللہ کہنے کے بعد پیغمبر نے ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا طریقہ بتلایا. معاذ اللہ, سب سے پہلے رجوع اللہ, قال معاذ اللہ. یہ مشائخ میرے بھائیوں جو اللہ اللہ کرواتے ہیں اور مخصوص انداز سے ذکر سکھاتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ تاکہ اس دل میں اللہ کی یاد رچ بس جائے, تاکہ جب بھی ایسی کوئی حالت پیش آ جائے تو فوراً اللہ سے کنیکشن ہو جائے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ کی طرف نظر کی پیغمبر نے. اور اس کے بعد مراقبہ کیا پیغمبر نے. کیا مراقبہ کیا؟ مراقبہ یہ کیا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں, ڈھیروں احسانات, اس محسن کی میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں. انہ ربی احسن مسوائی, انہ ربی احسن مسوائی. اس میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ انہ ربی سے مراد عزیز مصر ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ حق تعالی شانہ, اللہ کی پناہ مانگی اور پھر مراقبہ کیا کہ جس محسن حقیقی اور منعم حقیقی کے میرے اوپر ڈھیروں احسانات ہیں, میں اپنی چند منٹوں کی لذت کے لیے اس کو ناراض کر سکتا ہوں. انہ ربی احسن مسوائی. اور پھر سمجھایا, مراقبہ کر کے اپنے آپ کو, کہ جو اتنے بڑے محسن کی مختصر لذت کے لیے نافرمانی کرتا ہے, اس سے غداری کرتا ہے, وہ تو ظالم ہی ہو سکتا ہے. اور انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگی, یہ مراقبہ کیا تو اور مضبوط اور پختہ ہو گئے گناہ سے بچنے میں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور جب پختگی ہو گئی تو پھر کوشش شروع کر دی. کوشش, دیکھو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو خود سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو, مانگی پناہ. پھر نفس مطمئنہ خود سکھاتا ہے کہ اب اللہ کے احسانات کا سوچو, اور جو اللہ کے اتنے سارے احسانات کے باوجود اللہ سے غداری کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے, اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سوچو مستقبل کا, سوچو چند منٹوں کی لذت, مگر مستقبل میں کیا ہوگا, دنیا میں آخرت میں کیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ نفس مطمئنہ فوراً محنت, اب کیا بھاگو, مگر تالے لگے ہوئے ہیں, تالے, اور سات دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے, نفس مطمئنہ تو رہنمائی کرتا ہے, اللہ تعالی شانہ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے کہ بھائی تیرے بس میں جتنا ہے اتنا تو کر لے. اللہ کی نصرت آئے گی. تیرے بس میں جتنا ہے اتنا تو کر لے. یہ جو پہلا دروازہ ہے جس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے وہاں تک تو دوڑ, زلیخہ بالکل تیرے قریب ہے, دوڑ وہاں تک, وہاں تک دوڑنا تیرا کام ہے, آگے پھر اللہ کے حوالے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے گئے, جیسے ہی پہلے دروازے پر پہنچے تالا کھلا دروازہ کھلا, دوڑتے رہے, دوسرے دروازے پر پہنچے تالا کھلا دروازہ کھلا, تیسرے دروازے پر پہنچے تالا کھلا دروازہ کھلا, ایسا کرتے کرتے ساتوں دروازوں سے گزر گئے. پیغمبر نے کیا ہمیں سکھایا؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ہر وقت اللہ کی پناہ. میرے بھائیو, جب بھی مستقبل میں کسی برائی کے پیش آنے کا خیال آئے, مثال کے طور پر بیماری ابھی چیکنگ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, اور خیال آتا ہے کہ کہیں کینسر نہ ہو, یہ شیطان مایوس کرنے کے لیے, ہمتوں کو توڑنے کے لیے, کہیں کینسر نہ ہو مجھے, اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ یہ اللہ تو مجھے بچا لے, یہ اللہ تو مجھے بچا لے. آج مجھے میرے امپلائر نے میٹنگ کے لیے بلایا ہے, کہیں میری چھٹی تو نہیں ہونے والی ہے, اعوذ باللہ, یہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, یہ اللہ پناہ دے دے, یہ اللہ تو مجھے بچا لے, یہ اللہ پناہ دے دے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق, اللہ کے ساتھ تعلق. امیگریشن کا مسئلہ ہے اور خیال آتا ہے کہ میں بہت قرض کر کے انڈیا سے آیا ہوں, پاکستان سے آیا ہوں, اور اگر مجھے یہ ویزا نہ ملا تو 10 لاکھ کے قرض کو سر پہ لے کر کے واپس ملک کیسے جاؤں گا, اس قرض کو کیسے میں ادا, اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, اے اللہ مجھے تو پناہ دے دے, اے اللہ مجھے تو بچا لے. معاذ اللہ, گناہ کا خیال آئے, گناہ کا خیال, معاذ اللہ, اے اللہ پناہ دے دے, اے اللہ پناہ دے دے. یہ خیال آئے کہ تو اتنا نکما ہے, اتنا نکما ہے کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی تیری گناہوں کی زندگی نہیں چھوٹتی, ایسا لگ رہا ہے کہ تیرا خاتمہ تو برا ہی ہوگا, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, اے اللہ پناہ دے دے, تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, اے اللہ پناہ دے دے, اے اللہ. مستقبل کے کسی بھی خطرے کا خیال آئے ہمیشہ یہ کہہ دیا کرو اسی وقت, اے اللہ تو مجھے پناہ دے دے, اے اللہ تو بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, اے اللہ پناہ دے دے, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, معاذ اللہ. اور پھر احسانات کا سوچا, انہ ربی احسن مسوائی, اللہ کے بہت احسانات, اور جو محسن کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ ظالم, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, انہ لا یفلح الظالمون. اور پھر اس کے بعد جو بس میں تھا وہ کیا, دوڑے بھاگے. ہمارے بہت سے نوجوان دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر برائی جو ہے وہ چھوٹتی نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے بس میں جتنا ہے وہ کرو. نمبر ایک, سوچو کہ آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں کالج میں, یونیورسٹی میں, آپ کی آفس میں, کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر انٹرنیٹ آپ کے گھر میں سے نکل گیا تو سوچو کہ کیا نقصان ہوگا, کوئی کام رک جائے گا. اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کے بس میں ہے کہ انٹرنیٹ کو نکال دو گھر سے. اور اگر انٹرنیٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں انٹرنیٹ تو ضروری ہے میرے لیے, اس لیے کہ مجھے نوکری کا فلاں کام کرنا ہوتا ہے, اسکول کا فلاں کام کرنا ہوتا ہے, تو پھر اسے گھر میں ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پر آپ اکیلے نہ ہو, جہاں سے کسی کے بھی گزرنے کا احتمال ہو, اور ایسے وقت پر اس پر بیٹھو جبکہ کسی کے بھی گزرنے کا وہاں احتمال ہو. میرے بھائیو, انٹرنیٹ پر جب بری سائٹس پر جانے کی کسی کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا میں اس سے بدتر صحبت کہیں نہیں مل سکتی. میں جذبات سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, بہت تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں, بہت تجربے کے بعد. اس لیے کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مجھ سے تعلق رکھتی ہے, اور میں نے ایسے اچھے اچھے صالح نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر غلط سائٹس پر جانے کی وجہ سے روحانی اعتبار سے گرتے ہوئے دیکھا, اور الحاد میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. اور یہ چیز ایسی ہے میرے بھائیوں کہ دیندار طبقہ بھی اس سے مشکل سے بچتا ہے. دیندار طبقہ, جو دیندار سمجھا جاتا ہے, پب میں جا نہیں سکتا, کلب میں جا نہیں سکتا, وہاں حیا جو ہے, حیا یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی, حیا روکتی ہے کہ میں داڑھی والا, کرتا والا, جبہ والا, دعوت و تبلیغ میں جاتا ہوں, مدرسے میں پڑھاتا ہوں, عالم ہوں, حافظ ہوں, مفتی ہوں, میں کلب میں جاؤں گا کوئی مجھے دیکھے گا تو، میں شراب خانے میں جاؤں گا کوئی مجھے دیکھے گا تو. یہاں حیا بھی معنی نہیں ہوتی، حیا بھی معنی نہیں، اسے کوئی دیکھتا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ نیچے لا کر کے رکھ دو اور اوقات مقرر کر دو. آپ کے اختیار میں ہے یہ کام کرنا. بچو میرے بھائیوں، بچو، غرق ہونے سے بچو. تو پیغمبر نے دوڑنا شروع کیا، اللہ نے بچا لیا، جو کچھ بس میں ہے وہ کر لو. اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ایک عجیب تعلیم دی، ایک عجیب تعلیم دی. تعلیم یہ دی کہ گناہ سے بچ گئے تو گناہ سے بچ جانے کے بعد آئندہ بھی گناہ سے بچنے کا عزم پختہ رکھو. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. یہ چوتھی چیز بتائی پیغمبر نے کہ گناہ سے بچاؤ ہو جائے تو بچاؤ ہو جانے کے بعد عزم کو اور پختہ کرو کہ اس مرتبہ تو صرف بھاگنا پڑا، مجھے بھاگنا پڑا، آئندہ اگر عورتوں کے اس مکر سے بچنے کے لیے مجھے جیل میں بھی بیٹھنا پڑے تو میں جیل میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کام نہیں کروں گا. اور اللہ سے کہا اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ عورتیں مجھے جس گناہ کی طرف لے جانا چاہتی ہیں اس سے زیادہ بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں. یہ چوتھی چیز. اور پانچویں چیز جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر نظر نہ جاوے کہ میں نے کچھ کیا اور میں کر سکتا ہوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ، اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو میں نہیں بچ سکوں گا. آپ ہی نے بچایا ہے، آپ ہی بچا رہے ہیں، آپ ہی مستقبل میں بچائیں گے. یہ پانچ اصول اس سے معلوم ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب نفس نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے تو بہت آسان، اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ، اور نفس مطمئنہ خود راستے تلاش کرتا ہے، خود راستے. تو اس نوجوان نے انکار کیا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو، اب تو تم ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، ہم نے جو اگر چیخنا چلانا شروع کیا اور تمہارے سر پہ الزام ڈال دیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو میری خواہش پوری کرو یا اپنے سر پر الزام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک طرف عزت، دوسری طرف اللہ کی نافرمانی. مگر جیسے میں نے کہا کہ نفس جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا موقع ہمیں بھی کہاں ملے گا. اب بچی کے ساتھ ہو گیا، ایسا موقع ہمیں بھی کہاں ملے گا. مگر میں ذرا پیشاب سے فارغ ہو جاؤں، بیت الخلا مجھے بتلا دو. بیت الخلا بتلا دیے. طالب علم تھا یہ مدرسے کا، اور یہ سچا واقعہ ہے، بیت الخلا. اب وہ پرانے زمانے میں، بچپن میں ہم نے بھی یہ بیت الخلا دیکھے ہیں، بچپن میں ہم نے بھی ہمارے گاؤں میں یہ بیت الخلا دیکھے ہیں کہ وہ بیت الخلا کھلے ہی ہوتے ہیں، نجاست وہی پڑی رہتی ہے اور بھنگی آ کر کے اسے صاف کر کے لے جاتا ہے. اور ہماری تو اپنی غربت والی زندگی تھی، تو ہمارے والد کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بھنگی کو اس کام کے لیے رکھتے، بس وہ کھلے ہوتے تھے اور لکڑی پر بیٹھ کر کے آدمی استنجا کر کے نکل جاتا تھا، پاخانہ پیشاب سب وہیں پڑا رہتا تھا. کہا پیشاب کر لوں میں؟ اس نے کہا کہاں یہاں ہے. وہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. یہ اندر گئے اور اندر جا کر کے پاخانہ لیا اپنے ہاتھوں میں اور پاخانہ لے کر کے اپنے پورے بدن کے اوپر مل دیا، پورے بدن پر مل دیا. اب یہ پاخانہ جب بیت الخلا سے اس حالت میں نکل کر آیا یہ طالب علم، تو بالکل گندگی کی حالت میں تھو تھو کرنے لگی وہ لڑکی، اور دروازہ کھول کر کے کہا کہ بھاگ بھائی یہاں سے، یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے. اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا. یہ چلے گئے، یہ چلے گئے ندی کے کنارے، جا کر کے غسل کیا، غسل کر کے کپڑے پہنے، دوسرے دھلے ہوئے اور کپڑے پہن کر کے جلدی جلدی درسگاہ میں جا کر کے بیٹھ گئے. غسل بہت جلدی جلدی میں لیا تھا تو درسگاہ میں بیٹھ گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد استاد محترم نے کہا کہ بھئی آج تم میں سے کوئی بہت ہی اچھی خوشبو لگا کے آیا ہے، ہمیں بہت پسند آ رہی ہے، کون ہے بھائی؟ تو یہ بہت شرم کی وجہ سے یوں گردن انہوں نے جھکا لی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غسل اچھی طرح سے نہیں ہو سکا ہے تو میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے. اور استاد جو ہیں وہ طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم میں سے کسی نے آج بہت اچھی خوشبو لگائی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا کہ بھئی بولو کون ہے؟ تو طالب علم جو ہے وہ بھی خوشی میں مسکرا رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے کہ حضرت اس نے لگائی ہے. تو اور زیادہ وہ بیچارہ پسیج گیا. پسید گیا کہ میں نے اچھی طرح سے غسل نہیں کیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بدبو سب کو محسوس ہو رہی ہے شرمندگی سے. تو کہا میاں بولو تمہاری خوشبو کون سی لگائی ہے تم نے, بولے ہی نہیں. وہ جب درس سے فراغت ہوئی تو قریب بلائے اور کہا کہ بیٹا تم بولتے کیوں نہیں, اتنی عمدہ خوشبو ہم نے. تو کہا کہ حضرت میں تو کوئی خوشبو لگا کے نہیں آیا, کوئی خوشبو لگا کے نہیں آیا, میں تو غسل کر کے سیدھا ہی آ گیا یہاں درس گاہ میں, یوں بھی تاخیر مجھے ہو گئی تھی. تو کہا اچھا. تو استاد نے کہا کہ پھر کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس نے پورا قصہ سنایا. پورا قصہ سنایا تو استاد نے کہا کہ اچھا یہ جو اللہ کے خاطر تم نے اپنے بدن پر بدبو لگائی تھی, اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے تمہارے پورے بدن کو معطر کر دیا ہے. یہ نفس جو ہے, نفس یہ تو ہمارا اپنا ہے, ذرا غور سے اس کو, یہ نفس بری چیز نہیں ہے. نفس تو ہمارا اپنا, جنت میں مزے کون لے گا؟ ہمارے جسم سے نفس کو آپ نکال دے تو کھانے پینے کا مزہ کس کو آئے گا, نفس ہی جب نہ ہو. یہ نفس تو ہمارا اپنا ہے, مگر جیسے ہمارا چھوٹا سا بچہ ہو اور نادان ہو اور کوئی دشمن پیار محبت سے اس سے کچھ باتیں نکلوا لے تو اسے بیچارے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں میرے والد کو نقصان پہنچا رہا ہوں. اسی طرح نفس جب نفس امارہ ہوتا ہے تو یہ شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور شیطان کا آلے کار بن کر ہم سے وہ کام کرواتا ہے جو ناجائز ہوتے ہیں. اس پر جب محنت کی جاتی ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ بن جاتا ہے تو شیطان کے ساتھ ذرا کھینچتان اس کی شروع ہو جاتی ہے, نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کر لیتا ہے. تب اس کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے یہ کام کر کے نقصان پہنچایا ہے. اور جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتی تو سیانہ ہو جاتا ہے, ہوشیار, چالاک. اب یہ نفس کے ہاتھوں میں نہیں آتا, نفس کی بات میں نہیں آتا, یہ شیطان کی بات میں نہیں آتا. اور اب شیطان جو ہے اس کا پورا مکر جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے مشائخ نے اور صوفیاء کرام نے اس حقیقت کو پہچانا اور اس حقیقت کو پہچان کر نفس پر محنت کروائی کہ نفس پر محنت کر کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دو. جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ شیطان کے ہاتھوں میں نہیں آتا, یہ شیطان کے ہاتھوں میں نہیں آتا, شیطان کے ہر مکر کو یہ فیل کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمیں اپنے نفس پر محنت کرنی ہے اور اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہم آتے نفسی تقواہا, اے اللہ آپ میرے نفس کو تقویٰ دے دیجیے, تقویٰ دے دیجیے, اسے نفس مطمئن نہ بنا دیجیے. اس لیے کہ جب یہ نفس مطمئن نہ ہوگا میرے بھائیو تو پھر سارے کاموں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. موت کے وقت بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے مجاہدہ, اس کی مرضی کے خلاف کام کرو. جب پتا چلے کہ یہ چیز ناجائز ہے پوری کوشش کرو بریک لگانے کی, اور اگر وہ کام ہو جائے تو پھر استغفار کرو اور ذکر کا اہتمام کرو اور اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کرو. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ نفس جب طاقتور بن جاتا ہے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. پھر کوشش کرتے ہیں, وہ غالب آ جاتا ہے. جب شیخ کے سامنے وہ بات رکھی جاتی ہے تو شیخ تدبیر بتاتا ہے کہ یہ جو اس گناہ میں تم پر غالب آ رہا ہے تو اسے مغلوب کرنے کا یہ طریقہ ہے, مگر تابع ہو کر, محکوم ہو کر کہ شیخ جو بھی بتلائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے, تب جا کر کے میرے بھائیوں فائدہ ہوگا. اور ایک بہت اہم چیز جس سے یہ نفس جو ہے وہ قابو میں رہتا ہے ایک حد تک, وہ یہ ہے کہ موت کا مراقبہ کیا جائے. موت کا اکثر ذکر حادم اللذات الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو خوب یاد کرو. اور وہ کیا ہے؟ موت. بیٹھ کے سوچا کرو روزانہ ایک مرتبہ یا کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ, اور وقت کو مقرر کر کے یہ کام کرو میرے بھائیوں کہ میری روح نکل رہی ہے, ملک الموت آئے ہوئے ہیں, میری برائیوں کی وجہ سے بہت سختی سے میری روح نکالی جا رہی ہے, مجھے پیٹا جا رہا ہے, اب میری روح کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹا جا رہا ہے جس کے اندر کانٹے بھی ہیں, مجھے اوپر لے جایا جا رہا ہے, دروازے بند کیے جا رہے ہیں, مجھے سجین میں لے جایا جا رہا ہے, اب یہ منکر نکیر آئے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں, قبر کو میرے اوپر دبایا جا رہا ہے دونوں طرف سے, اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں, قیامت کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. سوچے یہ مرنے اور مرنے کے بعد کی ساری آگے کی منزلوں کا سوچے تو اس سے جو ہے وہ معاملہ قابو میں آتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو ایک دوسرے طالب علم کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ کسی مسجد میں رہتا تھا, رات کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جوان لڑکی ہے, تو یہاں کیا کر رہی ہے, اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہوں اور اگر رات کو گلیوں میں چکر لگاتی رہی تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اندر رات گزار لوں. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو یہاں کا طالب علم ہوں اور جہاں کہیں ایک مرد اور ایک عورت جمع ہو جاتے ہیں شیطان تیسرا ہوتا ہے, مجھ سے کوئی غلط کام ہو گیا تو, اور غلط کام نہ بھی ہوا تو فجر کے وقت جب مصلی آئیں گے وہ کیا کہیں گے. اس نے کہا کہ لوگوں کے آنے کے وقت سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گی, میری عزت کا سوال ہے, لٹیروں نے ڈاکوؤں نے میرے اوپر قبضہ کر لیا تو کیا ہوگا. دل نرم ہو گیا, کہا بہت اچھی بات ہے, بستر دیا اپنا اور مسجد کے ایک کونے میں اسے سلا دیا اور یہ دوسرے کونے میں بیٹھ گئے. لڑکی بھی شریفہ تھی, اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی, اس لیے کہ اسے بھی خطرہ تھا کہ نوجوان لڑکا ہے, اور لڑکا جو ہے وہ بھی کتاب لے کر کے بیٹھ گیا مطالعہ کرنے کے لیے, اور سامنے جو ہے اس نے چراغ رکھا ہوا تھا تو لڑکی اس کی طرف نظر کیے ہوئے تھی کہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یا میری طرف آتا ہے, اسے بھی خوف تھا فکر. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ چراغ میں یوں انگلی رکھتا تھا اور کھینچ لیتا تھا, اور پھر پانچ دس منٹ پندرہ منٹ مطالعہ کرتا تھا, پھر یوں چراغ میں انگلی رکھتا تھا اور کھینچ لیتا تھا. یہ رات اس طرح بسر ہو گئی اور لوگوں کے آنے سے مسجد میں آنے سے پہلے اس نے کہا کہ تو بھاگ یہاں سے, اب بھاگ. لڑکی چلی گئی, قافلے والوں سے مل گئی, وہ بھی اسے تلاش کر رہے تھے. پوچھا لڑکی کو کہ تو کہاں تھی, رات کہاں گزاری. اس نے پورا قصہ سنایا, کہا کہ تیری عزت تو سلامت ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل سلامت ہے, بہت شریف لڑکا تھا. بس اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کچھ پاگل سا تھا, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ میں انگلی ڈالا کرتا تھا. کہا کہ ٹھہر جا تو. آئے مسجد میں, مسجد میں آئے وہ لوگ, فجر کی نماز ہو رہی تھی, فجر کی نماز کے بعد مصلیوں سے کہا کہ اس مسجد میں کون لڑکا رہتا ہے؟ کہا کہ یہ لڑکا رہتا ہے. تو کہا کہ ہماری بچی نے یہاں رات گزاری ہے, یہ لڑکا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا لڑکا ہے, شریف لڑکا ہے, مگر تمہاری بچی نے یہاں رات کیوں گزاری؟ انہوں نے بھی قصہ سنایا, لڑکے سے پوچھا اس نے بھی قصہ سنایا. خیر سب کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ لڑکا اچھا ہے. تو انہوں نے, وہ جو لڑکی کے باپ اور چچا تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی چلو معاملہ تو صاف ہو گیا, ہمیں بھی اطمینان ہو گیا ہماری لڑکی کے بارے میں, مگر ہماری لڑکی کہہ رہی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو چراغ میں انگلی ڈال رہا تھا, اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں بھی بڑا تعجب ہوا, تو ذرا بتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی جوان, تمہاری بچی بھی جوان, رات کا اندھیرا, ہم دونوں اکیلے تھے, ہر دس پندرہ منٹ کے بعد نفس اور شیطان میرے دل میں یہ خیال ڈالتے تھے کہ منہ کالا کر لے, لذت حاصل کر لے, یہاں سے بھاگ جانا, کسی دوسرے شہر میں جا کر علم حاصل کرنا. تو جب یہ وسوسہ آتا تھا, دل میں ارادہ پیدا ہوتا تھا, تو میں آگ میں یوں انگلی ڈالتا تھا, جب انگلی جلتی تھی تو میں نفس سے خطاب کرتا تھا کہ نالائق, تجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو سکتی, تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ جو فکر آخرت. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر اس کی نظر پڑتی ہے اور حرام ہونے کی وجہ سے اللہ کے خوف سے وہ اپنے ہاتھ کو اس سے کھینچ لیتا ہے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے وہی چیز عطا فرماتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. وہ چچا اور باپ شریف گھرانے کے لوگ تھے, کہا کہ اتنے تقوی والا بچہ ہماری بچی کے لیے ہمیں کہیں نہیں ملے گا, اگر یہ تیار ہوتا ہو تو شادی کرا دینی چاہیے. کل تک جو لڑکی حرام تھی اسی دن اس کے لیے حلال ہو گئی, شادی کرا دی انہوں نے, جس چیز سے بچا اللہ نے دی دی. تو میرے بھائی, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ فکر آخرت, موت کا سوچو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات کو پڑھو, اور فضائل صدقات میں سے جو خلاصہ کر کے موت کی یاد کے نام سے جو کتاب چھپی ہے, ریممبرنس آف ڈیتھ, اسے پڑھو, موت کا خیال کرو, مراقبہ کرو, اور قبرستان میں جا کر کے قبروں کو دیکھو کہ مجھے بھی ایک دن یہاں پہنچنا ہے. اس سے میرے بھائیو خوف آخرت پیدا ہوگا اور خوف خدا پیدا ہوگا, اس سے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو فکر آخرت بھی پیدا کرنی ہے, موت کا بھی سوچنا ہے, جہنم کا بھی سوچنا ہے, قیامت کے دن کا بھی سوچنا ہے, معمولات اور ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کرنا ہے, اور اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرنا ہے, اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم سب دعا کر لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رہنے کا موقع عطا فرما. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے بھائیو، یہ نفس کو قابو کرنے ہی کے لیے بنایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان کا مہینہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور تقوی والا وہی ہے جو اپنے نفس پر گرفت کر لیتا ہے. میرے محبوب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے کئی مرتبہ کہا کہ بیٹا رمضان میں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ آپ نے ہمیں یہ مہینہ متقی بننے کے لیے دیا ہے، تو آپ ہمیں متقی بنا دیجئے، آپ ہمیں متقی بنا دیجئے. تو میرے بھائیو یہ جو دعا رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے رمضان کی کہ وبلغنا رمضان، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ رجب سے مینٹلی آپ تیار ہو جاتے تھے رمضان کے لیے کہ اللہ اب میں شروع کر رہا ہوں، رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، اور رمضان تک زندہ رکھ، اور رمضان سے تو زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. تو یہ جو رمضان رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہم بھی شروع کر دیں. میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جو رمضان کا انتظار کرتا ہے اور یکم رمضان سے اپنے کام کو اور مجاہدے کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی گاڑی فورتھ اور ففتھ گیئر میں آتے آتے رمضان ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اب تک جو زندگی غفلت میں گزر رہی تھی توبہ کر لو، اور توبہ کر کے آج سے زندگی کو ٹھیک کر لو. ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد کچھ معمولات بڑھاؤ، دو ہفتے کے بعد اور معمولات کو بڑھاؤ. شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، معمولات کو بڑھاتے تھے، تو انشاءاللہ یکم رمضان تک میں گاڑی ففتھ گیئر میں آ چکی ہوگی. اور جب ففتھ گیئر میں آ چکی ہوگی اس کی رفتار کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہماری یہ گاڑی جو صراط مستقیم پر عبادت پر چل رہی ہے اس کی جب رفتار بہت تیز ہوگی تو پھر اوپر سے اترنے والی رحمتوں کی رفتار کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے میرے بھائیو ابھی سے اپنے آپ کو مینٹلی رمضان کے لیے تیار کرو، اور نفس کو دباؤ اور نفس پر کنٹرول کرو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. 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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من علم من نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن